گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں, آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل, اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی شامل یہ سلسلہ کیا جاتا ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معاملات یعنی خرید و فروخت. ظاہر ہم میں سے ہر ایک کو خرید و فروخت کے حوالے سے واسطہ پڑتا ہے, ہم کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں. تو شریعت نے اس حوالے سے کیا احکام مرتب کیے ہیں, اس حوالے سے کیا احکام موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ناجائز صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, یعنی وہ سودا ہی ناجائز ہو جاتا ہے اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی برکت سے یہ احکام ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ علم آپ کو اس حوالے سے آئے گا. ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, ان سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ابتدان یہ ارشاد فرمائیں کہ خرید و فروخت کے حوالے سے مطلب کیا احکام ہے. یہ ظاہر یہ بھی ایک چیز ہے, ایک عمل ہے, تو اس کے اندر مطلب کس طرح یہ ہوگا, یعنی یہ خرید و فروخت کس طرح کی جائے کہ جو ایک حلال صورت پیدا ہو اور وہ کام ہمارا حلال ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرید و فروخت کے احکام تو بہت زیادہ ہیں, یعنی خرید و فروخت ایک پورا چیپٹر ہے.
صحیح.
اور اس خرید و فروخت کے عنوان کے تحت پھر آگے مزید عنوانات ہیں. اور خرید و فروخت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.
ٹھیک.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا.
صحیح.
اگر دیکھا جائے تو سود میں بھی نفع کا حصول ہوتا ہے اور خرید و فروخت میں بھی نفع کا حصول ہوتا ہے.
ٹھیک.
لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو خرید و فروخت کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے.
صحیح.
حلال فرمایا ہے اور اس کا مخصوص طریقہ ہے اور اس کے مخصوص احکام ہیں, اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ باہمی رضامندی سے.
ٹھیک ہے.
یعنی دو شخص جو ہے وہ اپنے مال کو ایکسچینج کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں باہمی رضامندی کے ساتھ.
ٹھیک.
ادھر سے وہ مال دے رہا ہے, ادھر سے وہ اپنی رضامندی سے مال دے رہا ہے, تو اس عمل کو خرید و فروخت کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور جب یہ باہمی رضامندی سے ہوگا تو یہ بالکل جائز طریقے سے ہوگا, شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں بیچنے والے نے خریدنے والے نے جو نفع حاصل کیا ہے بغیر اپنی چیز کے عیب کو چھپائے ہوئے, بغیر کوئی جھوٹ بولے ہوئے, بغیر کسی دھوکہ دہی کے.
صحیح.
تو اس نے ایک چیز بیچی ہے, سامنے والے نے خریدی ہے.
صحیح.
تو بیچنے والے نے اپنی ملکیت کی چیز اس کے سپرد کی ہے, تو اپنی ملکیت والی چیز کسی کے سپرد کر دینا اس کو بائے بولتے ہیں عربی میں، بائے کا جو لفظ ہے یعنی فروخت کرنا، سیل کرنا، یعنی اپنی ملکیت والی چیز کسی کو بدلے میں دے دینا، یہ فروخت کرنا کہلاتا ہے. اور پھر کسی شخص کا اپنی رقم کے بدلے میں یا اپنی ملکیت والی چیز کے بدلے میں کسی سے کوئی چیز خرید لینا، یہ خریدنا کہلاتا ہے. تو خرید و فروخت، یعنی ایک بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے. اب جس نے چیز بیچی ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ نفع حاصل کرنے کے لیے بیچتا ہے یا اپنی ضرورت کے لیے بیچتا ہے، اور خریدنے والا بھی اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے خریدتا ہے. تو اب دونوں نے اپنی چیز کو بیان کر دیا کہ میں، آپ مجھے یہ چیز دیں گے، میں اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز دوں گا. تو یہ جو انہوں نے ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز باہمی رضامندی سے بغیر دھوکہ دہی، بغیر جھوٹ و فریب، کسی قسم کے عیب کو چھپائے ہوئے یہ جو معاملہ کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اس کے مقابلے میں سود ہے، وہاں پہ بھی یہی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ زیادتی کسی عوض کے بغیر ہوتی ہے. یعنی فرض کیا کہ اگر دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، بیچنے والی ہیں، خرید یعنی کہ وزن والی ہیں یا ماپ کر بیچنے والی ہیں یا اس وزن کے ساتھ خریدنے اور بیچنے والی ہیں، اب ایک طرف سے ایک ہی جنس کی چیز ہے، ایک 10 کلو فرض کیا 10 سیر دیے اور اس کے بدلے میں 12 سیر لے لیے. اب یہ ہوا کہ 10 سیر کے بدلے میں تو 10 سیر آ گئے. اب یہ جو اس کے اوپر زیادتی ہوئی، تو یہ زیادتی کسی چیز کا عوض نہیں ہے. اسی طرح جو قرض دیتے ہیں اس کے اوپر نفع حاصل کرتے ہیں، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ تو آپ نے واپس لے لیا ہے، اب جو آپ اس کے اوپر لے رہے ہیں وہ کس چیز کا نفع لے رہے ہیں. تو فرق بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بائے کو حلال قرار دیا، کیونکہ بائے میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور سود میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اب ہر انسان کی ایک حاجت نہیں ہے، ایک ضرورت نہیں ہے، انسان کی مختلف حاجات اور ضروریات ہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ مدنی و تباہ بنایا، یعنی ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ہم باہمی معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں رہنا ہم پسند کرتے ہیں. تو جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں یا معاشرے کے بغیر بھی رہیں، تو تب ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں پہننا بھی ہے، ہمیں لیٹنے کے لیے بستر بھی چاہیے، اور ہمیں بیماری میں دوا بھی چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے مختلف اقسام چاہیے. ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خود پیدا کرے، یہ بظاہر ناممکن ہے. یعنی ایک شخص ہے، فرض کا کسان ہے، کہ اب وہ اگر گندم بوتا ہے تو اب گندم بونے کے لیے اس کو آلات کی ضرورت ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ گندم بوتا ہے تو اس کے حل بھی خود بنائے، پھر حل کے لیے ٹریکٹر وہ بھی خود بنائے. تو یہ سارے کام اس کے بس کی بات نہیں ہے. اب فرض کیا کہ اس کے پاس بیج ہے، اب اس کے پاس آلات نہیں ہیں، اب وہ یا دوسرا شخص ہے وہ کپڑے بنتا ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں لیکن اس کے پاس اناج نہیں ہے. تیسرا شخص ہے کہ وہ لوہے کے اوزار بناتا ہے لیکن وہ کپڑوں اور اناج میں کسی دوسرے کا محتاج ہے. تو مختلف انسان جو ہے وہ مختلف حاجات اور ضروریات کے محتاج ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس بائے کو حلال کیا، یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا، کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ کو دوسری چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو دو طریقے سے ہی حاصل کریں گے، یا تو آپ اس سے زور زبردستی سے چھینیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار نہیں دیا. کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، چھین کر، غصب کر کے،
چوری کر کے
یہ ناجائز ہے. ایک طریقہ یہ تھا، یہ ناجائز ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری حاجت سے زائد چیز ہے ہم وہ دیں، اور اپنی حاجت والی چیز لیں.
صحیح.
تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے لیے اس خرید و فروخت کو حلال کر دیا تو یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنی حاجت سے زائد چیز یا جو چیز ہماری ملکیت میں تھی وہ ہم نے دے کر دوسرے سے اپنی حاجت کی چیز لے لی.
صحیح.
تو اس کو اس کی ضرورت کی چیز مل گئی, مجھے میری ضرورت کی چیز مل گئی, اور یہ کس چیز سے حاصل ہوا ہمیں فائدہ؟ یہ اس خرید و فروخت کے ذریعے سے حاصل ہوا. تو اس اعتبار سے خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے. اگر انسان اسی طریقے سے سوچے کہ فرض کیا کہ جو میں پروڈیوس کرتا ہوں, جو میری پیداوار ہے, اگر میرے پاس صرف یہی ہوتی اور خرید و فروخت ہوتی نا,
کیا کرتا ہوں؟
اور چھینا جھپٹی چوری وہ ناجائز ہے, تو پھر میں کیا کرتا؟ کیا میں ساری ضروریات اپنی پیدا کر سکتا؟
نہیں کر سکتا.
اور اگر میں ساری ضروریات اپنی پیدا کرنا شروع کر دیتا تو میری زندگی کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے. کہ جناب میں گندم بھی خود بوؤں, پھر گندم کو کاٹوں بھی صحیح, پھر اس کا آٹا بھی بناؤں, پھر روٹی بناؤں, یہ سارے معاملات, یعنی کہ میں سارا دن اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا, کوئی میں دوسرا مفید کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو جائز فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نے ہمیں یہ راستہ دیا. دین اسلام میں اس معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا کہ آپ کسی دوسرے سے رہنمائی لیتے رہیں, بلکہ شریعت نے اس معاملے کے خرید و فروخت کے باقاعدہ احکام بیان کیے ہیں کہ آپ نے یہ معاملہ ایک دوسرے سے مال تبدیل تو کرنا ہے, لیکن کس طریقے سے آپ نے جائز مال حاصل کرنا ہے, جائز نفع حاصل کرنا ہے, کیا اس میں جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کن کن چیزوں کا لحاظ اس میں رکھا جائے گا, کن کن چیزوں سے بچا جائے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں خرید و فروخت کے احکام میں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی.
کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کتنا بڑا احسان فرمایا کہ بے و شرع کو حلال کر دیا, ورنہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریت کی تمام چیزیں خود ہی وہ پیدا کر لے اور خود ہی ان کو حاصل کر لے. ایک دوسرے کے ہم اس حوالے سے محتاج ہوتے ہیں, لیکن بے و شرع حلال ہو گئی تو اس چیز کو خرید کر اپنی ضرورت کو ہم پورا کر لیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اور سود کو کیوں حرام کیا گیا اس کی بھی وجہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
ضیاء اللہ اتاری بھکر پنجاب سے بات کر رہا ہوں. ہم موٹر سائیکل کا کام کرتے ہیں تو کیا جو کام بھی کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں تو کسی میں کسی کوئی نفع کی بھی حد ہے کہ اس میں اتنا ہی نفع لینا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ جب ہم کوئی چیز ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی یا جینین, کیونکہ جینین کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے, کیا اس طرح ہمارا رزق تو حرام نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
بہت پیارا آپ نے سوال کیا, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کون؟
صاحب سے میرا ایک سوال ہے. والدین کے نفل پڑھ سکتے ہیں اور ان کا نام لے کے نفل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
موٹر سائیکل کا کام کرتے ہیں, اس میں ذرا نفع والی صورت ہوتی ہے نا, خرید و فروخت تو نہیں ہوتی. گاڑی صحیح کر دی, بھائی اتنے پیسے آپ دے دیں, ایک تو یہ صورت بنتی ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کباڑ جو بچا ہوا ہوتا ہے سامان رکھ کر چلے جاتے ہیں, اس کی صحیح طرح بے اشارہ شاید نہیں ہوتی. تین چار سوال مکس ہو گئے.
پہلا جو سوال تھا اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ہم موٹر سائیکل بیچتے ہیں, خرید و فروخت والا ہی معاملہ ہے, اور اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں. اب ان کے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ نفع کتنا ہمیں لینا چاہیے, اس کی کوئی حد مقرر کی ہے؟ شریعت نے جب خرید و فروخت ہے, خرید و فروخت کے اوپر جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ خرید و فروخت کی تعریف میں یہی ہے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے مال کا تبادلہ کرنا, اس میں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے کہ چیز عیب دار نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, دھوکہ دہی نہ ہو, اور قیمت اس کی جو بیچنے والا ہے وہ قیمت بیان کر دے کہ بھئی میں یہ چیز اتنے کی دوں گا. اب لینے والے کی مرضی ہے کہ لینے والے کو اگر وہ قیمت وارے آتی ہے
ٹھیک ہے
تو وہ اس چیز کو خرید لے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیز مہنگی ہے تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ چیز نہ لے.
صحیح.
یعنی کہ کسی سے کوئی چیز پوچھنے سے سامنے والے پر لازم نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو خرید بھی لے.
صحیح.
جیسے ہم جاتے ہیں دکان پر, ایک چیز کے نرخ پوچھتے ہیں, ریٹس پوچھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آگے دیکھ کر پھر آتے ہیں. تو یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے کہ ہم چاہے لیں یا نہ لیں. شریعت نے نفع کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے.
صحیح.
کہ بھئی آپ اتنا نفع لیں اور اتنا نہ لیں. نفع آپ لے سکتے ہیں, آپ جو بھی چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن اس میں جھوٹ, خیانت, دھوکے بازی اور جو ہے وہ عیب کو چھپانے والی صورت نہ ہو.
ٹھیک ہے.
تو آپ نفع جتنا چاہے لے سکتے ہیں. اب سامنے والے کی مرضی ہے, چاہے تو اس کو خریدے چاہے تو نہ خریدے.
ٹھیک.
لیکن یہاں ایک جو ہے وہ بات مد نظر رہے, کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں.
صحیح.
یعنی کہ اب شریعت نے نفع کو تو جہاں تک آپ چاہیں لے سکتے ہیں, کوئی حد بیان نہیں کی ہے.
صحیح.
اگر آپ بغیر جھوٹ دھوکے دہی کے آپ جو ہے وہ نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا.
صحیح.
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
صحیح.
اور جب جو ہے وہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے, بیچنے والوں کو, وہ اس کی ضرورت ہے, تو وہ اس کے ریٹس جو ہے وہ عام ریٹ سے بڑھا دیتے ہیں. تو لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں, اگرچہ ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے.
صحیح.
لیکن ایک اخلاقی تقاضا ہے, اور پھر لوگوں میں ایک برا نام ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں لوٹتا ہے, فلاں جو ہے وہ چمڑی اتار لیتا ہے.
صحیح.
اگرچہ کہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے.
صحیح.
وہ جائز طریقے سے بیچ رہا ہے, آپ کی مرضی, چاہے خریدیں چاہے نہ خریدیں. لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات اور ان کی جو ہے وہ آسانی کا لحاظ کیا جائے.
صحیح.
حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. نفع تو آپ جتنا بھی لیں بغیر دھوکے دے کے وہ جائز ہی ہے. جو ایک مناسب جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے, مارکیٹ میں وہ چیز ملتی ہے.
رمضان شریف میں فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے.
ہاں, فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے.
حالانکہ سب کو پتا ہے
اب جو بےچارے جو ہے وہ لینے والے ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ قیمت خرید سے بہت اوپر, ان کی پہنچ سے دور چلا جاتا ہے.
روزہ افطار کریں گے پتا ہوتا ہے.
یہ جو تقاضے ہیں اخلاقی تقاضے, ان کا لحاظ رکھا ہے.
ٹھیک. اچھا, انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اب چیز وہ اچھی نہیں ہے, جینین چیز جو ہوتی ہے اسے باہر سے آتی, لیکن ہم اس کو اچھا کہہ کر بیچتے ہیں.
گاہک سوال کرتے ہیں کہ یہ جینین چیز ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے. تو اب اس اچھی سے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جینین ہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک دھوکھے دہی والی صورت ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ کے سامنے ہے.
صحیح.
آپ اس کو دیکھ لیں, یہ جینین ہے یا جیسی ہے, آپ اس کو ہر طریقے سے تسلی کر لیں.
صحیح.
دوسرے لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں, مارکیٹ میں دیکھ لیں.
صحیح.
اگر آپ کو پسند ہے تو خرید لیں.
ٹھیک.
اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ رکھ کر چلے جائیں. تو اس کو کوئی ایسا زو مانا لفظ نہ بولیں.
صحیح.
کہ جس میں دھوکھے والا پہلو پایا جائے.
ٹھیک. دوسری ہماری کال یہ تھی کہ والدین کا نام لے کر نفل پڑھ سکتے ہیں اس سال, یعنی والدین شاید دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے تو ان کے لیے نفل پڑھنا چاہتے ہیں.
یہ در حقیقت اس سال ثواب کی صورت ہے.
صحیح.
یعنی آپ نفل پڑھ کے جو ہے وہ ان کو اس سال ثواب کرنا چاہتے ہیں.
صحیح.
تو نفل تو آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں.
صحیح.
یعنی نیت وہی کریں گے کہ میں جو ہے وہ دو نفل ادا کر رہا ہوں یا چار ادا کر رہا ہوں.
صحیح.
اور پھر جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو آپ اسال کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میں نے اپنا ایک پلاٹ نا آج سے 5 سال پہلے اپروخت کیا ہے, تو اب ان سے پیسے مانگ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں اس پلاٹ کی ویلیو نہیں بڑھ رہی, لہٰذا ہم آپ کو پیسے کم دیں گے. اس طرح کرنا مناسب ہے؟
میں ظہیر احمد اتاری بات کر رہا ہوں, بابن مدینہ کراچی. میں کام کر رہا ہوں, ہمارے پرمننٹ اسٹاف جو ہوتے ہیں ان کا چھٹیاں ہوتی ہیں, ان کی چھٹیاں کرتے نہیں کرتے, ان کی چھٹیاں جمع ہوتی ہیں, ان کی چھٹیوں کو پیسے ملتے. ہماری چھٹی 30 سال کی, اور یہ ہم چھٹی نہیں کرتے تو ہماری چھٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر ہم چھٹیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پیسے ملتے, وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی. اگلی کال.
میں حاجی احمد بھائی بول رہا ہوں بہاولپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی قضا نماز پڑھی ہو تو اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا فرض جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح عشاء کی نماز بھی اگر قضا پڑھنی ہو تو وہ جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا اذان کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟
پلاٹ فروخت کیا تھا، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کی قیمت اب کم ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پیسے کم لیں.
دیکھیے کہ جب خرید و فروخت مکمل ہو گئی ہے،
صحیح،
یعنی کہ سودا مکمل ہو گیا کہ بھئی میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی، سامنے والے نے وہ چیز خرید لی ہے،
ٹھیک،
تو اب میرے اوپر وہ چیز دینا لازم ہو چکا،
صحیح،
اور ان کو اس چیز کے مقابلے میں قیمت دینی مجھے لازم ہو گئی،
صحیح.
تو اب میں نے جب چیز جو ہے وہ ان کو بیچ دی ہے، اس کی قیمت طے ہو چکی ہے، اب سامنے والے کا یہ مطالبہ کرنا کہ اس کی ویلیو نہیں بڑھ رہی،
صحیح،
تو آپ مجھ سے کم لیں،
صحیح،
یہ ایک درخواست ہو سکتی ہے،
صحیح،
لیکن یہ کہ ہم کم ہی دیں گے،
صحیح،
اس کی ویلیو کم ہو گئی، تو یہ جو بیچنے والا ہوتا ہے یہ کوئی اس بات کا ضامن تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جس کو آگے بیچیں گے پھر وہ آگے جس کو بیچے گا تو یہ اس سے بڑھ کر ہی قیمت میں بک سی جائے گی. جب اس نے چیز بیچ دی ہے اور آپ نے اپنی رضامندی کے ساتھ خرید لی ہے تو جو قیمت طے ہوئی ہے وہ قیمت دینے کا وہ خریدنے والا پابند ہے.
صحیح.
اب کسی سے یوں تو مطلب درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اگر کچھ کم کر دیں،
صحیح،
تو یہ کم کرنے کی درخواست ہو سکتی ہے، لیکن سامنے والے کا یہ کہہ دینا کہ میں کم ہی دوں گا یہ ناجائز ہے.
ٹھیک.
یہ ایک مسلمان کے حق کو مارنا ہے.
صحیح.
اور یہ جو ہے وہ اس طرح معاشرے میں بکثرت ہوتا ہے.
صحیح.
خصوصاً یہ جو اسٹیٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں یہ لوگوں سے لے لیتے ہیں، پھر لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ پیسے دینے میں رلاتے رہتے ہیں، پھر یہ آفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ جو ہے وہ کم قیمت لے لیں تو ہم آپ کو فوراً دے دیں گے، تو یوں مجبور کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کم پیسے دے دیتے ہیں.
صحیح.
اور وہ بھی مجبوری کے عالم میں کہ چلو ٹوٹل کل نہیں مل رہے تو تھوڑے بہت جتنے مل رہے ہیں ان کو لے لیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ ناجائز و حرام ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، سب یہ کام کرنے والا ایسا نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جو قیمت طے ہو چکی خریدنے والا وہ قیمت دینے کا پابند ہے.
صحیح. اللہ کرے کوئی ایسی مثال بھی ہمیں ملے کہ جب نفع ہو تو اس میں کہا جائے کہ میں نے آپ سے خریدا تھا اور اس میں اتنا نفع ہو گیا میں آپ کو زیادہ پیش کرتا ہوں.
ہاں یہ بھی بیچنے والے کا اصل میں حق تو نہیں ہے،
لیکن
اگر بطور احسان مسلمان کو دے دیتا ہے کہ میں نے آپ سے چیز خریدی تھی اور الحمدللہ مجھے اس چیز سے اتنا نفع حاصل ہوا کہ جو میری توقع سے بڑھ کر ہے، تو لہٰذا بطور احسان میں کچھ پیسے آپ کو ویسے ہی تحفتاً دے رہا ہوں، تو اس دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح. اچھا یہ دوسرے ہمارے کالر یہ تھے کہ یہ پرمننٹ نہیں ہے، غالباً عارضی طور پر رکھا گیا ہوگا، ان کو بھی 30 چھٹیاں دی گئی ہیں سال کی، کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے پیسے نہیں ملیں گے، اور جو دیگر پرمننٹ ہوتے ہیں ان کو کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پیسے ملتے ہیں، تو یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ نہ جائے.
مختلف اداروں میں چھٹیوں کے مختلف اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ازمائشی اداروں پر ہوتے ہیں،
صحیح،
یعنی کہ ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس وقت جب تک وہ پرماننٹ نہیں ہوتے تو ان کو وہ مراعات حاصل نہیں ہوتی ہیں جو پرماننٹ ملازمین کو حاصل ہوتی ہیں.
صحیح.
تو پرماننٹ ملازمین کی بعض اوقات بعض اداروں میں چھٹیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، کہ اگر آپ نے سال میں چھٹیاں نہیں کی ہیں تو سال میں ایک فرض کیا کہ 60 چھٹیاں آپ کو الاؤ ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں.
صحیح.
چاہے آپ ایک ساتھ کریں چاہے آپ جو ہے وہ ایک ایک دو دو کر کے سال میں مختلف جو ہے وہ دنوں میں کر لیں.
صحیح.
اگر آپ نے نہیں بھی کی تو آپ کی چھٹیاں جمع ہو جائیں گی.
صحیح.
آپ ان کو اگلے سال بھی کر سکتے ہیں.
صحیح.
بعض اداروں میں یہ اصول ہوتا ہے، بعض میں یہ ہے کہ سال تک آپ کر سکتے ہیں، سال کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے، نہیں کی ہیں آپ نے چھٹیاں تو آپ کو ان چھٹیوں کے پیسے دے دیے جائیں گے. تو جو سائل کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرماننٹ نہیں ہوں. اب ہماری جو چھٹیاں ہوتی ہیں جو ہمارے پیریڈ میں وہ 30 ہوتی ہیں، کر لیں تو ہمیں اس کے پیسے مل جاتے ہیں، نہیں کریں نہ پیسے ملتے ہیں اور نہ چھٹیاں ملتی ہیں، چھٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جو ہے وہ چھٹیاں کر لوں اور اس کے پیسے لے لوں تو ان پیسوں کے لینے کے اوپر ان کو شک و شبہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. تو جب آپ نے ایک ادارے سے کانٹریکٹ کیا ہے اور یہ طے ہے اور یہ ان کے ہاں مروج ہے، رائج ہے، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے.
قضا نماز کا طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صبح کی اذان یعنی فجر کی اذان کے بعد قضا پڑھ لیں، عشاء کی مثلا کل کی قضا تھی تو آج عشاء کی اذان کے بعد اس کو ہم پڑھ لیں.
قضا جو ہے وہ مکروہ اوقات کے علاوہ
صحیح
تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی
صحیح
ہے. تین جو مکروہ اوقات ہیں ان میں ادا نہیں کی جا سکتی
صحیح.
یعنی فجر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کا یہ جو دورانیہ ہے
صحیح.
یہ مکروہ وقت ہے، اور ایک زوال کا وقت ہے تقریباً پونے گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے
صحیح.
دوپہر میں، اور ایک سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے. تو یہ تین مکروہ اوقات ہیں، ان میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے عصر کے جو وقت ہے. اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہیں ادا کی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور مکروہ وقت میں پڑھنا ہی اس سے کم ہے. تو اس لیے نماز کو قضا نہیں کریں گے بلکہ اس وقت میں ادا کر لیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں قضا ادا کرنا جائز ہے، لیکن بعض مخصوص اوقات ہیں کہ جن میں نوافل پڑھنا جو ہے نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے فجر کا جو وقت ہے یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں سوائے فجر کی دو سنتوں اور دو فرض کے دیگر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں
ہے.
یعنی صرف فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں آپ، دیگر نوافل نہیں پڑھ سکتے. اب اگر اس میں یہ دو جو ہے وہ رکعت سنت ادا کر لیتا ہے، اب یہ جو ہے وہ قضا پڑھنا شروع کرتا ہے یا فرض پڑھ لینے کے بعد یہ قضا جو ہے وہ قضا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کو تجسس بھی ہوگا اور لوگ جو ہے یا تو اس کو یہ بولیں گے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی کچھ ادا نہیں کیا جاتا، یا یہ سمجھیں گے اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنی نمازیں جو قضا نمازیں ادا کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ جو یہ ادا کر رہا ہے تو گویا کہ یہ ادائیگی یہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں. تو قضا نماز ادا کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کا اظہار نہ ہو لوگوں کے اوپر، کیونکہ نماز کا قضا کرنا یہ گناہ ہے، اور اب یہ ظاہر کرنا کہ میں قضا ادا کر رہا ہوں یہ اس گناہ کا اظہار ہے جو یہ پہلے کر چکا ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس میں احتیاط کرے، اگر گھر میں جا کر اکیلے پڑھ لیتا ہے فجر کے فرضوں کے بعد بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، تو اس وقت میں بھی جو ہے وہ قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک عصر کا وقت ہے کہ عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب اگر یہ فرض ادا کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ یہ بھی ایک اظہار کی صورت ہے. اگر لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا ہے، اکیلے میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی پڑھتا ہے لیکن اظہار نہیں ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اب اگر کوئی دن کے اوقات میں وتر کی قضا کر رہا ہے تو جب وہ دعائے قنوت پڑھے گا تو دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور یہ جو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے نماز میں، یہ جو تکبیر ہے یہ صرف وتر میں ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو اظہار ہوگا کہ اس کے وتر قضا ہو گئے تھے،
وہ وتر
یہ ان کو ادا کر رہا ہے. تو اب گویا کہ اس نے اس گناہ کا اظہار کیا یہ جو پہلے کر چکا ہے، تو یہ جائز نہیں. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر یہ دن کے اوقات میں ادا کرتا ہے تو پھر اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف تکبیر کہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، تو صرف جو ہے وہ تکبیر کہے تاکہ واجب ادا ہو جائے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے گناہ کا دوسروں کے اوپر اظہار نہ ہو. تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت میں، چاہے وہ فجر کی قضا ہو، عشاء کی قضا ہو، اذان سے پہلے کا وقت ہو، اذان کے بعد کا وقت ہو، فرضوں سے پہلے کا وقت ہو، فرضوں کے بعد کا وقت ہو، تو ان تمام اوقات میں قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے.
مدیس ہل کے ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے، غور فرمائیے کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اس بات کو بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا اظہار ہم اپنی ذات سے کریں، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس سے قضا ہو گئی اس سے گناہ ہوا، لیکن شریعت یہ منع کر رہی ہے کہ آپ اس کا اظہار سب کے سامنے نہ کریں. یعنی یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے. اب اسے وتر کی مثال دی مفتی صاحب نے کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو یہاں پر اس سنت کو ترک کر دے اور تکبیر کہے اور دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اگر دن میں وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے وتر قضا کر رہا ہے اور شریعت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اور آج اگر ہمیں کسی کا یہ پتہ چل جاتا ہے تو ہم چار بیٹھ کر اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مطلب دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت جبکہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت منع کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی نماز کو اس انداز میں قضا نہ کریں کہ جس سے آپ کے گناہ کا اظہار ہو. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کی عزت کتنی مطلب قیمتی ہے، اس کا کتنا تحفظ بیان کیا گیا.
یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت ہماری ستر پوشی
کر رہی ہے.
لیکن اس شخص کے بارے میں آپ سوچئے کہ جس کو شریعت چھپا رہی ہے کہ بھی گناہ اپنے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کر، تو جو خود بخود لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، کتنا نادان اور بے وقوف شخص ہے.
صحیح.
کہ شریعت اس کی پردہ پوشی کرتی ہے، لیکن جو شخص خود اپنے گناہ بیان کرتا ہے
وہ کتنا نادان بول رہا ہوتا ہے.
وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، یار نماز تو ہم نے نماز چھوٹ گئی ہے، میری فجر کی چلی گئی ہے، فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، میں تو جمعہ پڑھتا ہوں، میں تو عیدین کی پڑھتا ہوں، میں تو بس یہ نہیں کر سکتا ہوں، روزے تو میں نہیں رکھ سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہوتا ہے. تو شریعت ہماری پردہ پوشی کرے اور ہم اپنے گناہوں کا اظہار کریں، کتنی ندانی اور بے وقوفی والی بات ہے یہ.
ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں ایک کال کو ہم شامل کر لیتے ہیں.
محمد عثمان، پوچھنا یہ تھا کہ جب لوگ سامان لے جاتے ہیں تو ادھار بھی لے کر جاتے ہیں، اس میں ریٹ کچھ بندہ اوپر لگا سکتا ہے یا نہیں، وہ جائز ہے یا غلط ہے؟
جی اگلی کال.
محمد رفیق اتاری گجر خان سے، عرض کا کام کرتا ہوں تو اس میں کمیشن لیتے ہیں، تو کمیشن لینا کیسا ہے؟
سامان باس ادھار بھی لے جاتے ہیں، اس میں قیمت بڑھا دیتے ہیں.
قیمت بڑھانا تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن جس کو آپ سودا بیچ رہے ہیں اس کو بتا دیں کہ اس کی اتنی قیمت ہے.
صحیح.
اور وہ قیمت پھر وہی متعین رہے، اس میں یہ نہ ہو کہ وہ یہ بولے کہ میں دو مہینے بعد فرض کیا 10 روپے کی چیز ہے، اب میں 15 میں یہ چیز لے رہا ہوں.
صحیح.
دو مہینے کے ادھار پر، تو یہ 2 مہینے سے 4 بھی ہو جائیں تو یہ 15 روپے کی ہوگی، قیمت بڑھے گی نہیں.
صحیح.
تو ایک قیمت طے ہو گئی ہے، اور وہ ادھار کے ساتھ بھلے زیادہ پیسوں کے ساتھ ہے اس کو بتا دیا، تو قیمت بڑھا کر یہ چیز ادھار بیچنے میں حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن قیمت متعین ہو اور وقت وہ جو مدت طے ہوئی اگر اس میں ادا نہیں کر سکا تو مزید قیمت بڑھے بھی نہیں، وہی قیمت رہے تو جائز ہے.
ٹھیک ہے. کمیشن کے حوالے سے انہوں نے پوچھا.
کمیشن یہ در حقیقت اجرت ہے.
صحیح.
کہ جو کمیشن پر جائز کام کرتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اجرت جب یہ اجارہ ہے تو اجارے میں اجرت کا متعین اور معلوم ہونا ضروری ہے.
صحیح.
کہ میں اتنی اجرت لوں گا.
صحیح.
بہت سارے شعبوں میں تو اجرت عموماً طے ہوتی ہے.
صحیح.
کہ بھئی 2% لیں گے، 2.5% لیں گے، تو جہاں پہ متعین ہے عرف ہے کہ اتنی ہی لی جاتی ہے تو وہ گویا کہ طے ہے. جہاں پہ کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی طے نہیں ہے، جو آپ طے کریں گے وہی طے ہوگی، تو اس صورت میں طے کرنا ضروری ہے.
صحیح.
کیونکہ جب آپ اجرت طے نہیں کریں گے تو اب یہ اجارہ فاسدہ ناجائز اور گناہ ہو جائے گا.
صحیح.
تو اس لیے کمیشن ایجنٹ کوئی کام جائز جو کر رہا ہے اس کا کمیشن اس نے لینا ہے تو اس کی اجرت متعین کر لے کہ بھئی میں اتنی یہ کام کر کے دوں گا اور اس کی اتنی اجرت لوں گا.
صحیح.
تو اب جب اس نے وہ کام کر کے دیا تو اس کی وہ متعینہ اجرت لینا جائز ہے.
ٹھیک. مدی سیل کے ناظرین، خرید و فروخت کے حوالے سے آج کا ہمارا سلسلہ ہوا، اور یاد رہے کہ یہ ابھی سلسلہ کمپلیٹ ہوا نہیں ہے، ابھی بہت سارے مسائل اس حوالے سے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.